तो नासिफ अगमाश आज रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। एक मिनट, सिग्नल्स का प्रॉब्लम है आज, होल्ड कीजिए। आसिफ आप रिकॉर्डिंग को ना, जब मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉज कर सकते हैं, ताकि ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। जैसे मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज लिखा है कि पेज नंबर 60 से हमने कंटिन्यू करना है। किताब उसूल वल बिदआत हमारी चल रही है और साथ साथ का तहारा भी हम कराते हैं। इसके अंदर हम वफात और कब्रों से मुतालिक बिदआत का मौजू पढ़ रहे हैं, यानी मौत से मुतालिक और कब्रों से मुतालिक। तो इसमें पिछली क्लास में हमने इशारे सवाब के बारे में पढ़ लिया था। अब ताजियत का मसनून तरीका, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो मसनून तरीका यानी सुन्नत में जो तरीका आता है उसको मसनून कहते हैं। तो ताजियत का सही तरीका यह है कि जिस घर में गमी हो उसके पास जाकर नियत के मुतअल्लिकीन को तसल्ली दे, उनके साथ इजहार हमदर्दी करे, सबर के फजाइल और इसका अजीम शान अजर सवाब सुनाकर उनको सबर की तरगीब दे और उनके गम को हल्का करने की कोशिश करे। तो इस तरह से उनको विजिट करना ये मसनून है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से किसी घर में नियत हो जाती थी, फौत की वफात हो जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको विजिट किया करते थे और उनसे इस तरह की बातें, इस तरह की कलिमात कहा करते थे ताकि उनके गम को हल्का करने की अपनी तौर पर सही की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इस्तेमाल फरमाते थे और दूसरों को भी इसकी नसीहत करते थे और तरगीब देते थे। तो ये मुआशरत के तरीके हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाए हैं। ताजियत के वक्त ये अल्फाज कहना मसनून है। ये अरबी के अल्फाज हैं, इनको हम याद कर लें अगर कह दें तो ज़ाहिर है सवाब का बायस होंगे क्योंकि ये मसनून है। लेकिन इसका तर्जुमा हम सीख लें, मकसूद इसका समझ लें। ज़ाहिर है किसी के पास जाते हैं तो आप अरबी बोलने की वजह से उर्दू में बात करते हैं या अंग्रेजी में बात करते हैं, तो इस तरह से उस मैसेज को आप कम्युनिकेट कर दें, ये मकसूद है। तो अल्फाज इस तरह से हैं कि इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता, कि बेशक अल्लाह ताला के लिए है जो उसने लिया और उसी के लिए है जो उसने अता किया। यानी जो कुछ हमारे पास हमसे अल्लाह ने दे दिया ना, वो भी अल्लाह ही के लिए था और जो कुछ उसने दिया है वो भी अल्लाह ही के लिए है। وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, और उसके नजदीक, عِنْدَهُ उसके नजदीक हर चीज के लिए एक मियाद मुकर्रर है। एक अजल मुसम्मा का मतलब एक मुकर्रर टाइम है जिसके ऊपर फिर वो चीज खत्म हो जाती है, दुनिया से चली जाती है। तो अजल मुसम्मा का मतलब होता है एक मियाद मुकर्रर, एक फिक्स टाइम है। तो इस तरह से मौत का, मौत याद दिलाना कि भाई जैसे हम कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट कर जाना है। तो इसमें भी हम अल्लाह की याद भी कर रहे हैं और मौत की याद भी कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज जो मनकूल हैं, हाउ अजरका, अल्लाह ताला बढ़ाए तुम्हारे अजर को, आजमा बढ़ाए, तो अल्लाह ताला बढ़ाए तुम्हारे अजर को, वह अहसना अजा का, और तुम्हारी इज्जत को और अच्छा करे। अहसना का मतलब अच्छा करे, हसीन करे, बेहतर करे तुम्हारी इज्जत को। वह गफरा लिमय्यती का, और तुम्हारी मैयत को, यानी जो जिसका इंतकाल हो गया तुम्हारे घर में, तो वो तुम्हारी मैयत से मुरा तुम्हारे जो मैयत हुई है तुम्हारे घर में उसकी मगफिरत करे, ठीक है, वह गफरा लिमय्यत का। तो इस तरह के अल्फाज से ताजियत की जाती है। उर्दू जुबान में इन्हीं का इक्विवेलेंट हम कह दें, इसी तरह की कोई बात कर दें। अच्छा, आगे फिर इसके मसाइल हैं कि ताजियत 3 दिन के अंदर अंदर मसनून है, ठीक है। तो 3 दिन जो है वो ताजियत के दिन होते हैं और इसके बाद मकरूह है, यानी कंटिन्यू करते रहना कि 3 दिन गुजर गए, अब इसके बाद चौथे दिन भी जा रहे हैं, پانچویں دن بھی جا رہے ہیں, مستقل جائے چلے جا رہے ہیں ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے, تو یہ مکروہ ہے. البتہ اگر کوئی شخص موجود نہیں تھا, ٹھیک, یعنی اس وقت تھے ہی نہیں موجود اور بعد میں شہر میں آئے ہیں, تو وہ تین دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے, تو اس میں پھر حج نہیں ہے. لیکن جو لوگ آلریڈی جا چکے ہیں ان کا کنٹینیوسلی جاتے رہنا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتے دار جو ہے وہ ان کو وزٹ نہیں کر سکتے, اگر وزٹ کریں گے تو وہ یعنی گناہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. یعنی رشتے دار تو دوسری کرتے ہیں نا, کہ دوسری نیت سے کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ غم ہلکا کرنے کے لیے ساتھ رہنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہلکے دل کے ہوتے ہیں, کمزور دل کے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر زیادہ گہرا صدمہ پڑتا ہے, تو پھر رشتے دار ان کو کنٹینیوسلی کافی عرصے تک وزٹ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن محلے پڑوس کے لوگ ہیں, دفتر کے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, اب یہ جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے آئے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے گھر والوں کے لیے بوجھ پڑتا ہے. اچھا, آگے فرماتے ہیں کہ لیکن دوران تعزیت بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لہذا تعزیت کے لیے جانے والوں کا دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانا اور دیگر حاضرین کا بھی ان کی پیروی میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والوں پر ملامت کرنا سراسر ناجائز اور بدعت ہے, اس طریقے کو چھوڑ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر وہی بات آ گئی جو ہم پیچھے کئی بار ریپیٹ کرتے رہے ہیں کہ کوئی چیز بدعت اس وقت بن جاتی ہے جب اس کے اوپر بہت ایمفیسس کرنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, نمبر ون. اور نمبر ٹو کیا ہوتا ہے کہ اس کے نہ کرنے والوں کو برا سمجھنا شروع ہو جائیں, ملامت کرنا شروع ہو جائیں, تو اس طرح سے وہ چیز بدعت بن جاتی ہے. تو اس طرح سے کبھی ہاتھ اٹھا کر کسی نے دعا کر لی تو اس میں پھر اس میں حج نہیں ہے, بلکہ بار بار اس کو ہاتھ اٹھانا اور یعنی اس کو ایک ایسا رواج بنا دینا کہ بس اسی طریقے سے کرنا ہے سب نے, اور یہ ایک رواج بن جائے جس کی پیروی جو ہے نا وہ لازم سمجھنا شروع ہو جائیں لوگ اور نہ کرنے والوں کو برا سمجھنا شروع ہو جائے, تو پھر یہ چیز بدعت بن گئی. اور اب اس کو جب یہ چیز بدعت بن جاتی ہے نا کہیں پر, تو پھر اس کو چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی نے کبھی کوئی ہاتھ اٹھا لیا, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چونکہ اب ایک یہ رواج بن گیا ہے نا, بدعت کی شکل اختیار کر گیا ہے, تو اب اس کو نہیں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا اس طریقے کو چھوڑ دینا ضروری ہے, یہ فتوے کے اندر, یہ امداد المفتیین مفتین جو فتوے کی کتاب ہے اس کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا, یعنی یہ فتویٰ ریکارڈڈ ہے. تو اب یہ جو ان علماء نے فتویٰ دیا تو یہ احتیاط کے لیے دیا کہ اس سچویشن کے اندر چھوڑنا ضروری ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حرام ہو گئے کام, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو چھوڑنا ضروری ہے کیونکہ یہ سچویشن اس کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو مفتی حضرات جو فتویٰ دیتے ہیں تو وہ سچویشن کے حساب سے دیتے ہیں, سچویشنل فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ پہ یہ والی سچویشن نہ ہو, تو اس علاقے کے اگر آپ مفتی سے پوچھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے یہ والا فتویٰ نہ دے, ٹھیک ہے, بیکاز وہاں پر یہ چیز رواج نہیں بن چکی ہے, بدعت نہیں بن چکی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایک ڈفرنٹ معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فتویٰ پر سچویشن کے حساب سے دیا جاتا ہے. آگے, کھانے پر فاتحہ کا حکم, نیت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اس پر فاتحہ پڑھنے کو ضروری خیال کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ ایک بے اصل رسم ہے, کھانے پر فاتحہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, اسے لازم یا مسنون سمجھنا ناجائز ہے اور اس کا انتظام کرنا بدعت ہے. اگین وہی بات ہو گئی, یہ پڑھ چکے تھے, اس کے پاس ریکارڈڈ ہے, نوٹ ہے کہ یہ چیز ہم کر چکے تھے, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھ لی تھی یہ پچھلے ہفتے. anyway, پھر بھی میں کنٹینیو کرتا ہوں اس کے آپ نے کوئی کچھ بتایا. تو آگے فرماتے ہیں, تیجا, پتہ نہیں تیسرے دن کے کوئی خاص کام کرنا اس کو تیجا کہتے ہیں شاید, جمعرات کے دن کوئی خاص ایونٹ کرنا, گیارہویں, چیلم, چھ ماہی اور برسی وغیرہ. نیت کے لیے سارے خواب کی کچھ من گھڑت گھڑت کھڑت طریقے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں, نتیجہ جمعرات یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برسی وغیرہ شامل ہیں. یہ رسوم جس انداز سے رائج ہیں, ان کا جس طرح فرض سے بڑھ کر التزام ہوتا ہے, اس کو مسنون و باعث ثواب سمجھا جاتا ہے, یہ ناجائز, بے اصل اور بدعت ہے. ان رسوم کو جس طرح ہو سکے مٹانا چاہیے. ان رسوم کی وجہ سے لوگ خواہ مخواہ قرضے لیتے پھرتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں اور دین و دنیا دونوں کا خسارہ مول لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی بات تو خود کرنا چھوڑ دیں اور اپنے خاندان والوں رشتہ داروں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. اور اس کا بھی ایک ہم نے حل ڈسکس کیا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ ملامت سہنا آسان کام نہیں ہوتا اپنے قریبی رشتہ داروں کی, خصوصاً جو ہے وہ خاندان کے بڑوں کی. تو یہ آسان کب بنتا ہے؟ جب ہم اہل علم اور جو یعنی علماء حق ہوتے ہیں اور نیک افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا زیادہ مضبوط کرتے ہیں نا, تب ہمارے لیے ملامت سہنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ ملامت سہنا اتنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رابطہ مضبوط بنائیں, تعلق مضبوط بنائیں اہل شرع لوگوں کے ساتھ. تب پھر ایسے مشکل موقعوں کے اوپر نا پھر ڈٹنا, استقامت اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ورنہ پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, خواہ مخواہ کام گئے وہ مصیبت مول لیتے ہیں جس کی کہ جس کی وجہ سے فساد ہی پیدا ہوتا ہے اور کچھ پتا ہوتا نہیں ہے. قبر کے قطبوں پر قرآنی آیات لکھنا, بوقت ضرورت اگر پہچان کے لیے قبر کے قطبے پر نیت کا نام لکھ دیا جائے تو مضائقہ نہیں ہے, مگر قرآنی آیات یا اشعار وغیرہ لکھنا مکروہ ہے. اس میں قرآنی آیات کی سخت بیادبی ہوتی ہے جیسا کہ عام مشاہدہ ہے. تو قبر میں کوئی نشانی لگا دینا, جیسے سعودی عرب کے اندر جو قبرستان ہوتے ہیں وہاں پر تو قطبے وغیرہ کا کوئی سسٹم بالکل بھی نہیں ہے. تو لوگ ہیں نا, کبھی کوئی کلرڈ اینٹ لگا دیتا ہے, کبھی کوئی اینٹ کے اوپر کلر پینٹ آ کر یہ کر دیتا ہے تاکہ ان کو بس یاد رہے کہ یہ قبر ہمارے اس رشتے دار کی تھی. پھر جگہ جگہ آپ قبرستانوں کے اندر اس طرح کی نشانیاں دیکھیں گے. تو لکھنے وکھنے کا سسٹم یہاں پہ نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ جو قبرستان کی مینجمنٹ ہوتی ہے, باقاعدہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, ان کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ قبر فلانے شخص کی تھی, تو وہ باقاعدہ نمبر سائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نشاندہی اگر کوئی کر لے تو اس میں قباحت نہیں ہے, لیکن بے ادبی کی وجہ سے پرانی آیات وغیرہ نہ لکھیں. ان پرانی آیات کے لکھنے سے یعنی اس مردے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں, پھر اسی سارے ثواب ہوتا ہے جن سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. کفن میں عہد نامہ رکھنا, تو کفن میں عہد نامہ وغیرہ رکھنے کا بھی یہی حکم ہے, کیونکہ اس میں ان چیزوں کی بے ادبی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل بحث کر کے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. تو عہد نامہ میں نے خود کبھی پڑھا نہیں ہے, لیکن یہ کچھ اشعار وغیرہ یا کچھ آیات آیات قرآن اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں بھی رکھنے سے کوئی نہیں, اس کا عذاب ہلکا نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں رکھنے سے. نیت کی ہر تین دن کا کھانا پکانے کو معیوب سمجھنا, ٹھیک ہے, اب یہ زیادہ پرابلم چیز ہے کہ میت کے گھر والوں کا اپنے لیے کھانا پکانا پہلے دن بھی ممنوع یا معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کھانا پکانے کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کے اندر, یہ بالکل جائز ہے. البتہ میت کی طرف سے دوسرے لوگوں کی دعوت کرنا یہ جائز نہیں ہے اہل میت کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ پہلے انہوں نے لکھی بھی تھی کہ وہ جو مال استعمال ہو رہا ہے اس مال کے اندر یوزلی میت کا مال ہوتا ہے, مرنے والے کا مال ہوتا ہے, اور مرنے والے کا جو مال ہے وہ تو تقسیم ہو چکا ہوتا ہے ورسا کے اندر. تو اب ورسا کی اجازت کے بغیر آپ دعوت نہیں کر سکتے ان کے مال کو استعمال کرتے ہوئے, اور اگر ان ورسا کے اندر آپ نے اجازت لے بھی لی اور ان ورسا میں سے کوئی نابالغ وارث تھا تو اس کی اجازت دینے سے بھی اس کی اجازت نہیں معتبر ہوتی ہے. تو بہرحال ریزنز کی وجہ سے جو ہے نا دعوت کرنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ اہل نیت کے ساتھ اس غم کے موقع پر ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کریں اور ان کے لیے ایک دن اور ایک رات کے کھانے کا انتظام کریں. اس سے زیادہ کی شرم ترغیب نہیں ہے, یعنی ترغیب باقاعدہ نہیں دی گئی بلکہ بعض فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا ہے. اگر وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں آسانی سے گھر کے اندر کھانا وانا پکانا تو ایسی کوئی وہ شرم ترغیب والی چیز نہیں ہے کہ اب تین دن تک کھانا باہر سے آنا چاہیے, ایک ہفتے تک کھانا باہر سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بس یہی ہے کہ یعنی اس کو کوئی رسم و رواج وغیرہ نہ بنایا جائے, اور یعنی بس اس کو اس کے جو حدود ہیں حدود سے ایکسس نہ کیا جائے. تو پھر ان معاملات کے اندر ایز آلویز ہر چیز کی طرح اس کے اندر بھی جو ہے وہ علماء کرام سے مشورہ کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم نہ تو افراد کا شکار ہوں نہ تفرید کا شکار ہوں. ٹھیک ہے, تو کتابوں کے اندر جو سچویشن لکھی ہوئی ہے نا, یہ جیسا کہ ابھی کہا تھا نا, یہ سچویشنل ہوتی ہیں, یہ فتاوی ہے, ٹھیک ہے, اور فتوا جو مفتی حضرات دیتے ہیں نا, تو ان کے سامنے ایک پرٹیکولر سچویشن ایکسپلین کی جاتی ہے. زبانی طور پر کوئی آتا ہے مفتی صاحب کے سامنے, پوری ایک سچویشن ایکسپلین کرتا ہے, یا خط کے اندر لکھ کر کے دار الافتاء کے اندر اس خط کو سبمٹ کرتے ہیں, اور مفتی صاحب جو فتویٰ دیتا ہے نا, وہ اس خط کے اندر جو ساری سچویشن لکھی ہوئی ہوتی ہے یا جو زبانیں ان کو بیان کی گئی ہے, وہ اس کے بیسس پر فتویٰ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر ان فتاوا کو نقل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ان کو جو پڑھ رہے ہیں نا, ہم یہ اس سچویشن کے حساب سے دیے گئے فتوے کو پڑھ رہے ہیں, تو اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے, اس سے ہمیں ایک جنرل سی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر انسان کی زندگی جنرلائز نہیں ہوتی ہے, بلکہ اسپیسیفک ہوتی ہے, خاص ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی, ہر ایک کی سچویشن اسپیسیفک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فتووں کا سہارا لے کر کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہم سمجھ لیں, فتووں کے سہارے سے زندگی نہیں گزر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لکھے ہوئے فتوے, بیکاز یہ کسی اور نے پوچھے تھے, کسی اور کی سچویشن کے حساب سے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے سچویشن کے حساب سے یا تو باقاعدہ فتویٰ لینا جا کر کے, یعنی جو آفیشیل دار الافتاء میں جا کر کے فتویٰ لینا, ٹھیک ہے, اگر اس کی ضرورت پڑ رہی ہے, یا یہ کہ ہمارا مستقل ایک رابطہ ہونا چاہیے, دس از سپوز ٹو بی پارٹ آف آر لائف, اس کو پارٹ اینڈ پارسل آف اے مسلم لائف. ٹھیک ہے, کہ ایک رابطہ ہو اہل علم کے ساتھ ہر وقت کا رابطہ, اور وہ رابطہ پھر ایسے موقعوں کے اوپر خاص طور پر استعمال کرنا اور ضروری ہوتا ہے, کہ ان سے مشورہ, رائے مشورہ ہر وقت انسان کرتا رہے, کہ اب اس سچویشن میں میرے لیے کیا صحیح ہے, اس سچویشن میں میرے لیے کیا صحیح ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا یہ شریعت کی حدود کے اندر ہے کہ یا کہ یہ شریعت کی حدود کے باہر ہے. ٹھیک ہے, تو کتاب تو ہم ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس رابطے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ہرگز نہ سمجھے, ورنہ اس کلاس کا مقصد جو ہے نا, وہ فوت بھی ہو جائے گا اور الٹا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کتاب کین نیور ریپلیس اے ٹیچر. ٹھیک ہے, یعنی کتاب جو ہے نا, وہ کبھی بھی استاد کو ریپلیس نہیں کر سکتی. جا الاستاذ خالی, کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے, مطلب یہ کہ استاد کی جگہ کو کتاب نہیں بھر سکتی. ٹھیک ہے, تو آگے فرماتے ہیں, برسی منانا, برسی منانے اور کسی بھی بڑی شخصیت کا دن منانے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, چاہے کسی کی بھی ہو, تو ہمارے علماء تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برسی منانے کے حق میں نہیں ہے, رائٹ, کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ برتھ ڈے منائی جائے نہ برسی منائی جائے, اور اس کے بارے میں تو باقاعدہ تحقیقات علماء نے پیش کری ہیں کہ جس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کے طور پہ منایا جاتا ہے, وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. تو اس طرح کی تو پھر ہمارے یہاں چیزیں نائز ہوئی ہوئی ہیں, تو اس طرح کی برسیاں اور اس میں منانا جو ہے نا, وہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک طبی رسم ہے جو کہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے. کسی کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, یعنی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے اچھے اچھے لوگ یا اتنے نامور لوگ بھی دنیا سے چلے گئے, تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, اس طرح سے موت سے عبرت حاصل کرنا. 3, 9 یا 40 دن دعوت کا کرنا جائز ہے؟ نہیں جی, دعوت کا کرنا تو کسی بھی دن جائز نہیں ہے, یعنی مرنے والے کے اوپر دعوت نہیں کی جاتی, افسوس کیا جاتا ہے. تو خیر, اگر افسوس کی نیت سے بھی سو کال دعوت کی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا نا کہ یہ تیجا, جمعرات اور 40واں اور 6 ماہ یا برسی, یہ سب جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اگر اس سے مقصد انسان ثواب ہے تو اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, سوری, یہ تو مروج قرآن خوانی. مروج یعنی جس چیز کا رواج ہو جاتا ہے اس کو مروج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مروجہ قرآن خوانی, تو آج کل جو رائج ہے قرآن خوانی کا سسٹم, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ثابت ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ قرآن مجید پڑھیں, ہر لفظ کو پڑھنے کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں, تو تو قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ جو نیکیاں میں نے کمائی ہیں یا جو مجھے ثواب ملا ہے تو یہ ثواب میں اپنے فلانے دوست کو پہنچاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس کو پہنچا دیجئے. میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ یہ ثواب اس کو پہنچا دیجئے. ٹھیک ہے, میں دوست کا لفظ میں نا میں خاص کر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف ماں باپ کو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس وہ ایک حدیث کی بیسس کے اوپر, ٹھیک ہے, جس کی غلط انڈرسٹینڈنگ یہ لے لی گئی ہے کہ صرف ماں باپ کو ہی سارے ثواب کیا جا سکتا ہے, اولاد کر سکتی ہے اور کسی کو نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے سب سے پہلے دوست کا تذکرہ کیا کہ دوست کو بھی کیا جا سکتا ہے, پڑوسی کو بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ پوری امت کو بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, امت کے اندر صرف ماں باپ کو نہیں آتے نا, تو یہ حدیث سے ثابت ہے. تو فرمایا کہ یہ تو کر سکتے ہیں, ثابت ہے, مگر آج کل قرآن خوانی محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے. اگر اس سے مقصد ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی سب لوگوں کا اکٹھا ہونا, ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر, یعنی اپنے اپنے گھر پر, جہاں جہاں کہیں یہ گھر پر ہو, دفتر میں ہو, پارک میں بیٹھا ہو, جہاں پر بھی بیٹھ کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرے اور کر کے وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے. تو لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب یہ بھی ایک رواج بن گیا نا. تو رواج جب بن گیا تو اب اس نے جو ہے نا وہ بدعت کی شکل اختیار کر لی. اس کے اوپر لوگوں نے فسائز کرنا شروع کر دیا, جو نہیں آئے گا قرآن خانی میں وہ کیوں نہیں آئے بھائی, اس کو کیا احساس نہیں ہے, قرآن نہیں پڑھنا چاہتا ہے, ایصال ثواب نہیں کرنا چاہتا ہے, اس کو ملامت کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب یہ گڑبڑ ہوگی اس کے اندر. ورنہ تو نیکی ہے, تو نیکی کا کام تھا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے اس میں, یعنی اتنا بڑا نیکی کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ثواب کے لیے کی جانے والی قرآن خوانی پر اجرت لینا دینا ممنوع ہے, جبکہ آج کل اکثر ایسے مواقع پر کھانا یا مٹھائی وغیرہ کھلانے کا دستور ہے, یہ بھی اجرت میں داخل ہے. یعنی باقاعدہ بلایا جاتا ہے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے. ورنہ عموماً ان جن لوگوں پہ یہ چیزیں زیادہ رائج ہوتی ہیں نا, تو وہاں پر مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیسے قرآن خوانی کریں؟ تو اب وہ باقاعدہ پیسے دے کر کے اجرت, کسی نہ کسی شکل میں اجرت دے کر کے مسجد کے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ جی آپ آ کے قرآن پڑھ لیے, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اجرت کے اوپر مولوی صاحب آ جاتے ہیں. نیز ایصال ثواب کے لیے دعوت کرنا بذات خود بدعت اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ خاص قرآن خوانی کے لیے ہے. اس کو سن کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محفل ذکر جو ہوتی ہے نا, جو لوگ اکٹھے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے زور آواز سے کریں, چاہے ہلکی آواز سے کریں, خاموشی سے کریں, ٹھیک ہے, وہ محفل ذکر کہلاتی ہے. محفل ذکر کا یہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, محفل ذکر حدیث مبارکہ سے ثابت ہے, اور اس کے لیے اکٹھے ہونا لوگوں کا ایک جگہ پر, اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر مروجہ قرآن خوانی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے اور محفل ذکر ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تو بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہے, جو کہ بہت زیادہ یعنی محدثین نے مختلف جگہوں پہ نقل کی. ریاض الصالحین میں آپ اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر آپ کو ذکر کے جو چیپٹر ہے اس کے اندر اجتماعی طور پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا, پھر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے پھر ہم کلامی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں, تو بہت ہی بڑی چیز ہے نا. آگے فرماتے ہیں ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام. ٹھیک ہے, یہ بھی اکثر لوگوں کی آج بھی رائج ہے. الحمدللہ ہم لوگ بچپن میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں ہمارے یہاں, لیکن اب یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے شعور آتا گیا, علماء کے ساتھ تعلق بڑھتا گیا, تو ویسے ویسے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے خاندانوں سے ختم ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے خاندان ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے, سو کالڈ جو دنیاوی طور پہ آتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے ابھی بھی یہ ساری چیزیں ویسی شکل میں رائج ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی. تو فرماتے ہیں کہ اپنے طور پر نفلی صدقہ یا تلاوت قرآن کریم یا تسبیح و تحلیل. نفلی صدقہ وہی آپ کسی, یعنی نفلی صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ دیتے ہیں نا, زکوٰۃ جو ہے وہ نفلی صدقہ نہیں ہے, وہ تو واجب صدقہ ہے. اسی طرح اگر آپ نے نظر مان لی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا پیسہ کسی غریب کو دوں گا, یہ کہلاتی ہے نظر. ٹھیک ہے, یہ چیز جائز ہے. اوکے, تو اگر وہ آپ کا کام ہو گیا تو پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا, اس وعدے کو پورا کرنا, یہ واجب ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, تو یہ نفلی صدقہ نہیں ہوگا, یہ واجب صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نفلی صدقہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اپنی طرف سے بغیر کوئی شرط وغیرہ لگائے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ یا تلاوت قرآن کریم, ٹھیک ہے, یا تسبیح. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ تسبیح ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی تسبیح کی ہی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی تسبیح کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں, سبحانک آپ پاک ہیں, رائٹ. تو یہ سب تسبیح میں آ جاتا ہے. تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ, اس کو تحلیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تسبیح و تحلیل وغیرہ کا ثواب نیت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے. البتہ ایثار ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اس میں اپنی طرف سے قعود و رسوم, یعنی قیدے لگا دینا جی اس طرح سے اجتماع ہوگا اور اتنے لوگ آئیں گے اور اس طرح سے شامیانے لگیں گے اور پھر اس کے بعد دیگیں چڑھیں گی, یہ ساری قعود اور رسوم ہے. مینس اہل نیت کی طرف سے دعوت کرنا, یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دعوت کے بارے میں بار بار ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے. قبروں پر قرآن آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا, قبروں پر قرآن آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں آیات قرآن کی توہین ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم پہلے بھی آ چکا تھا. قبروں پر چادریں اور پھول ڈالنا, قبروں پر چادریں ڈالنے اور پھول وغیرہ چڑھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالی میں سے کسی سے کوئی ثبوت نہیں, لہٰذا ان کاموں کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے. نیز اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے جو حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اسراف اور فضول خرچی, اس کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں کہ یہ جو یعنی فضول خرچ ہوتا ہے یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مبذرینا قانون یعنی اخوت اخوان الشیاطین, اس طرح کی آیت ہے, خیر مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اجر و ثواب سمجھ کر کے اس طرح کے کام کرنا کہ بھئی اس کو ثواب ملے گا اجر ملے گا, ٹھیک ہے, تو نیت کرنے سے یہ چیز بدعت بن جاتی ہے. ایسی کوئی چیز چھڑک دی اور ایسی کوئی نیت نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ تب ہر چیز کو خام خام بدعت بھی نہیں بنا سکتے. صحیح ہے, چادر چڑھانا وغیرہ تو یہ تو پھر بالکل ہی شکل بن جاتی ہے نا, خاص کر جیسے کہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں, تو آپ بھی چادر چڑھائیں گے تو بالکل مشابہت ہوگی اس کام کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا, اس موقع کے اوپر ایک ڈسکشن آتی ہے باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر, اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو حدیث مبارکہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو یا ایک قبروں کے اوپر ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر کے وہ اس قبر کے اوپر یا ان قبروں کے اوپر گاڑ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی نا ان کے اوپر سے عذاب قبر کی تخفیف ہوگی, یعنی روک دیا جائے گا عذاب قبر یا عذاب قبر کم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس حدیث کو کچھ لوگ باقاعدہ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کے اوپر پھول چڑھانے چاہیے اور پودے لگانے چاہیے اور ٹہنیاں ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر پھر علماء نے بہت تفصیلی بحث کری ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو وہ جو ہے نا ایک بہت ہی ایکسپشنل کیس تھا اور یہ چیز کبھی پھر ریپیٹ نہیں کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ریپیٹ نہیں کری, صحابہ کرام نے کبھی ریپیٹ نہیں کری. اگر یہ چیز باقاعدہ ثواب کا کام یعنی زیادہ قبر کی تخفیف ہونے کا باعث ہوتی تو بھائی سب سے زیادہ یعنی ہر مسلمان کو اپنے مردے کی فکر ہوتی ہے نا, تو صحابہ کرام یہ کام ضرور کرتے اور تابعین بھی یہ کام ضرور کرتے ہیں, تبا تابعین بھی یہ کام ضرور کرتے ہیں, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ کافی علمی ڈسکشن ہے, حدیث کتابوں کے اندر ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے ہمارے علماء جو ہے نا وہ اس کے جواز اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ ٹہنیاں گاڑنی اور درخت پتھر لگا دیے, لیکن دوسری طرف لوگ ہیں وہ کافی اس کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کوڑانے وغیرہ کو بھی پھر اسی کیٹیگری کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں, قبر پختہ کرنا اور اس پر گنبد بنانا, تو قبروں کو پختہ بنانا اسی طرح ان پر گنبد وغیرہ بنانا ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے ان پر کوئی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے کی مانعت فرمائی ہے. یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں اور بالکل صحیح حدیث میں موجود ہیں. تو پختہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیسے سنگ مرمر ماربل سلیب سے جو ہے وہ پکا کر دیا جاتا ہے, جیسے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دینی اور دنیاوی شخصیات کی قبروں کو باقاعدہ پختہ پکا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ حرام کے درجے میں آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ممانعت فرمائی ہے. البتہ اس کے اوپر سوال یقیناً آپ کی ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ پھر یہ سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں اور نیک لوگ ہیں تو تقریباً سبھی کی قبروں کے اوپر موجود ہیں, یعنی پختہ بھی ہیں اور عمارتیں بھی موجود ہیں, حتیٰ کہ ہمارے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر کے اوپر عمارت موجود ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ سب کیا, یہ سب کیا ہے, یہ کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان اشخاص کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا, وہ تو دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, اور حتیٰ کہ جو ان کے پیچھے رہ جانے والے نیک لوگ تھے نا, شریعت اور سنت کے پابند لوگ جو تھے, یہ انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر یہ کس نے کیا؟ یہ اس زمانے کے یا اس زمانے کے بعد آنے والے زمانوں کے جو سلاطین ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یا جو امیر عمراء ہوتے تھے اس جگہ کے, وہ حاکم بن جاتے تھے, جو کہ شریعت و سنت کی پابندی نہیں کرتے تھے, یا کرتے تھے تو تھوڑی کرتے تھے, تھوڑی نہیں کرتے تھے. تو یہ اس قسم کے لوگوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کی یا تو محبت میں آ کر کے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وچ از کوائٹ پاسبل, کہ جی ان لوگوں کی محبت میں آ کے انہوں نے سمجھا کہ جی محبت کا اظہار کا طریقہ یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی قبروں کو پختہ بنائیں, ان کے اوپر کچھ قبا وغیرہ کوئی عمارت وغیرہ بنا دیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس وجہ سے بنا دیا. یا یہ کہ عوام جو ہے جو کہ جاہل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عوام کل انام مویشیوں کی طرح سے ہوتے ہیں, تو عوام کو انہوں نے کچھ علماء باطل کے ذریعے سے یہ بات پڑھائی ہوگی, پٹی, جس کو پٹی بنانا کہتے ہیں, کہ بھائی یہ ہمیں چاہیے کہ ان کی قبروں کو پختہ کریں. عوام اس پہ تیار ہو گئے, تو پھر اب ان حاکم صاحب نے ان کی قبروں کے اوپر یہ چیزیں بنا دی تاکہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو قبروں کے اوپر عمارتیں وغیرہ بنی ہیں نا, چاہے جہاں پر بھی ہوں, یہ پھر ان سلاطین, ان حکام, ان عمراء وغیرہ نے عبادت کروائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پروف نہیں یعنی بطور پروف, بطور حجت کے استعمال نہیں کر سکتے کہ ان کے قبر پہ بھی چونکہ ایسا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے. ایسا یہ چیزیں شریعت کے اندر پروف کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے اوپر جو عمارت موجود ہے, اس عمارت کے قائم رکھنے کی دوسری وجہ ہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو قائم رکھنے کی دوسری وجہ ہے, جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے بیانات وغیرہ سنے ہو کہ سعودی حکومت جب یہ آئی تھی تو اس حکومت نے آ کر کے ساری قبروں کے اوپر جو جنت البقیع کے اندر تھی اور جنت المعلا مکہ مکرمہ میں, تو ساری قبروں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی تھیں, یعنی پورے دونوں قبرستان جو ہے نا یہ عمارتوں سے بھرے ہوئے تھے, یعنی مزاروں سے بھرے ہوئے تھے. تو سارے مزار گرا دیے. ٹھیک ہے, جب سب کچھ گرا دیا تو اب آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک رہ گیا, لیکن اب یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کو گرانے سے پہلے انہوں نے بھی ذرا توقف کیا کہ بھئی ہم ایسے نہیں گرائیں گے, بلکہ ہم جو ہے نا اس کے بارے میں سارے علماء کرام کو اکٹھا کریں گے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ پورا ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ انہوں نے سارے دنیا کے علماء کرام کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک ڈسکشن ہوئی, اور اس ڈسکشن کے اندر سبحان اللہ ہمارے انڈیا کے دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام نے دلائل پیش کیے کہ اگرچہ کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ عمارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر ہے, لیکن بناء کعبہ والی ایک حدیث مبارکہ ہے, اس حدیث کو دلیل کے طور پہ استعمال کر کے فرمایا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر کہ اس کو رہنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ اللہ کی عمارت کو تبدیل کرنے کا ارادہ فرمایا تھا, لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو نہیں تبدیل فرمایا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ہم بھی اسی مصلحت کو استعمال کرتے ہوئے روزہ مبارک کے اوپر جو عبارت ہے اس کو بھی رہنے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو سعودی علماء نے اس سے ایگری کیا, بادشاہ نے اس سے ایگری کیا اور پھر اس کو رہنے دیا گیا. ٹھیک ہے, مدر سے جنف اللہ گیوز می سن آئی ول میک ہم حافظ القرآن بٹ شی لیٹر ڈز ناٹ ڈو دیٹ واٹ از دا آرڈر آف شریعہ فار سچ مدر اینڈ سن وائی وی کال جنت المعلا از اٹ اے نیم مقبرۃ المعلی. ایک منٹ. تو واٹ از دا آرڈر آف شریا فار سچ مدر اینڈ سن؟ انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا وعدہ کیا تو ان کو پورا کرنا چاہیے, اور اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا یہ گناہ کی ذمہ میں آئے گا. تو ماں کا گناہ ہے اس کا, تو ماں کے کیے ہوئے گناہ کا جو ہے نا وہ بوجھ بچے کے اوپر تو نہیں ڈالا جا سکتا نا, تو ماں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے نا اس قسم کے ہمیں وعدے کرنے نہیں چاہیے. پہلی بات, ٹھیک ہے, بڑی بڑی باتیں نہیں کر دینی چاہیے تو جن کو نبھانا ہمارے لیے مشکل ہو. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وائی وی کال جنت المعلی, از اٹ نیمڈ مقبرۃ المعلی؟ مقبرہ کا مطلب ہوتا ہے قبر والی جگہ, ٹھیک ہے, اور جنت کا مطلب ہوتا ہے کہ باغ, ٹھیک ہے. تو جنت المعلی, معلی تو اس جگہ کا نام ہے جو کہ اونچائی کی جگہ پر ہے, یعنی مکہ مکرمہ کے اندر ایک مسفلہ ہے ایک معلی ہے, ٹھیک ہے. مسفلہ جو ہے وہ اونچائی والی جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اسفل ہے, نیچے کی طرف ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا مسفلہ ایک مقام ہے, اسی طرح معلی جو ہے وہ اونچائی والی جگہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو معلی اس وجہ سے, اب کوئی اس کو مقبرۃ المعلی کہنا چاہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی اس کو جنت المعلی کہنا چاہے کہ بھئی وہاں پر جو صحابہ کرام موجود ہیں, صحابیات موجود ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا موجود ہیں, تو وہ جو جگہ ہے وہ گویا کہ جنت کی طرح ہے. تو کوئی اس کو جنت المعلی کہنا چاہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس کے اوپر. اسی طرح سے جنت البقیع کا بھی یہی معاملہ ہے تو وہ مقبرہ قبر والی جگہ ہے, لیکن اس کے اندر ایسے حضرات اور ایسے صحابیات موجود ہیں کہ وہ یعنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے, باغ ہے. یعنی جنت اس طرح سے تو نہیں ہے جس طرح سے کہ ریاض الجنہ ہے, لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قبروں کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. حدیث کے اندر یہ تو ہے نا کہ جو مومن قبر کے اندر جاتا ہے تو پر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی اس کو جنت المعلی یا جنت البقیع کہنا چاہے تو اس کے اندر کوئی اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ یا کوئی اس قسم کی چیز اس کو نہیں کہی جا سکتی ہے. اس وجہ سے ہمارے اکابرین جو ہے نا ان کے لیے مقبرۃ المعلی کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں, لیکن جنت المعلی اور جنت البقیع کا لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ عرس کا حکم, عرس یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر ان کی قبر پر سالانہ اجتماع کرنا اور میلہ لگانا. تو اس کا صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کہیں نام و نشان نہیں تھا. بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے. یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے, اس لیے بدعت اور ناجائز و حرام ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی وفات کو سیلیبریٹ کرنا کسی بھی شکل میں, افسوس کی شکل میں یا خوشی کی شکل میں, whatever, تو اس کو عرس کہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ ناجائز لکھی, اور اس کی وجہ انہوں نے علت بھی لکھی ہے, ٹھیک ہے. علت ایک لفظ ہے جو کہ ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے, لیکن انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بھی ڈسکس کریں گے. علت کا بیسکلی مطلب جو ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے وجہ. تو کسی چیز کو شریعت جو ہے نا جو حرام قرار دیتی ہے یا حلال قرار دیتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو علت کہتے ہیں. تو یہاں پر عرس کو ناجائز قرار دینے کی علت بیان کری ہے کہ یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے, اس لیے بدعت اور ناجائز و حرام ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جن کے اندر کے کوئی ظاہری علت نہیں ہوتی, بس شریعت کا حکم ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. اب اس کی ظاہری علت ہمیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن وہ ہے, پر شریعت کا حکم ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر کا شریعت کا ایسے ڈائریکٹ حکم نہیں ہوتا, تو اس کو پھر کسی علت کی وجہ سے ناجائز کرا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے عرس کا بھی یہی معاملہ ہے, جبھی انہوں نے بہت کلیئرلی اس کو لکھ دیا ہے کہ یہ اس وجہ سے بدعت اور ناجائز حرام ہے. اب نیچے انہوں نے اس میں پائی جانے والی چند بدعات اور شرکی افعال بھی لکھ دیے ہیں. نمبر ایک, قبر پر چراغ جلانا جو بنص حدیث حرام ہے, ٹھیک ہے. حدیث موجود ہے اس کے اوپر. نص حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کی نص کہتے ہیں شریعت کے احکام کے جو سورسز ہوتے ہیں نا ان کو نص کہتے ہیں. تو قرآن اور حدیث یہ دونوں نص ہیں, ٹھیک ہے. تو نص حدیث یعنی حدیث کی نص کے تحت یہ حرام ہے قبر پر چراغ جلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے. اب اسی کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اگربتیاں لوگ لگاتے ہیں نا قبر کے اوپر, تو یہ بھی جو ہے چونکہ اس کے اندر بھی آگ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اگربتیاں بھی جلانے کی پہلی بات تو کوئی اصل ہے نہیں, دوسرا یہ کہ اگر اس حدیث کی نس کو اس کے اوپر اپلائی کیا جائے تو وہ تو حرام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی تو آگ ہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ ایسی باقاعدگی سے اگربتیاں جلائی جاتی ہیں, اچھا خاصے پڑھے لکھے لوگ جا کر کے جلاتے ہیں. تو نمبر ٹو, پھول اور چادر وغیرہ چڑھانا ان کا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ہے. نمبر تین, بزرگوں کے نام کی نظر و منت ماننا جو بالکل حرام ہے, کیونکہ نظر اور منت یہ اللہ تعالیٰ سے خالی مانگی جا سکتی ہے, مانی جا سکتی ہے. کسی مخلوق سے چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو اس کے نام کی نظر اور منت نہیں مانی جا سکتی ہے. چار, اس نظر کی حرام مٹھائی کو تبرک سمجھ کر کھانا, نظر تو کسی اور نے مانی تھی لیکن اس کے بدلے میں یا اس کے کانسیکوینس کے طور پر جو مٹھائی بانٹی ہے اس نے, اس کو ہم بھی کھا رہے ہیں تبرک سمجھ کر کے, تو یہ بھی حرام, یعنی حرام کو کھانا ہے نا اس کے لیے, تو تقسیم کرنا حالانکہ اس کو حلال اور تبرک سمجھنے میں اندیشہ کفر ہے, ٹھیک ہے, یعنی اتنی اسٹرانگ چیز ہے یہ کہ اگر اس کو ہم حلال سمجھیں گے اور تبرک سمجھیں گے تو ہم بالکل ہی اگینسٹ جا رہے ہیں نا شریعت کے, تو اس میں اندیشہ کفر ہے, کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی اگر ہو جائے تو اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا, لیکن شریعت کو غلط کہنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر پانچ, ڈھول باجے وغیرہ بجانا جن کی حرمت و ممانعت پر احادیث کثیرہ صریحہ ہے, کثیرہ صریحہ, ٹھیک ہے, صریحہ مطلب بالکل کلیئر احادیث موجود ہیں میوزک کی جو حرمت ہوتی ہے اس کے اوپر. فاحشہ عورتوں کا قبروں پر گانا اور اجتماع جو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے, تو ہمارے یہاں تو ہجڑے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ تیسری قسم کی مخلوق بنے میں ہوتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں تیسری قسم کی مخلوق لیکن وہ بنے ہوتے ہیں اس طرح کے. ساتواں, عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا جن پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے, یعنی عورتوں کے قبرستان جانے کے اوپر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند اور لعنت کا سبب یعنی اس طرح سے بیان فرمایا ہے. نمبر آٹھ, قبروں کا طواف کرنا جو قتل حرام ہے, ٹھیک ہے, یہ طواف وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان عرصوں کے اندر. نو, قبر کو سجدہ کرنا جو عبادت کی نیت سے تو کفر صریح ہے اور عبادت کی نیت سے نہ ہو تو بھی انتہائی درجے کا گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بالکل شروع میں پڑھ لیا تھا اسی کتاب کے کہ جو مخلوق کو سجدہ کرنا اس کے دو حکم ہوتے ہیں, نیت اگر عبادت کی ہے تو وہ تو کفر ہے, لیکن اگر عبادت کی نیت نہیں ہے بلکہ تعظیم کی نیت ہے تو وہ کفر کے درجے میں نہیں آئے گا لیکن گناہ کبیرہ اور حرام کے درجے میں آئے گا. چاہتا ہے یہ ٹاپک ہم کور کر لیتے, پھر ہم دوسرے دو چیزیں رہ گئی ہیں, تو اس کو تین چیزیں رہ گئی ہیں, اس کو جلدی پڑھ لیتے ہیں. قبروں پر دیگے دینا, قرآن و سنت میں قبروں پر دیگے دینے میں کوئی ثبوت نہیں ہے, نیز مخلوق کے نام پر نظر ہے جو جائز نہیں ہے, اس لیے نظر ایک عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, نظر کے وہی جو آپ سمجھایا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ کسی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. علاوہ یہ اگر دیگے دینے والا صاحب قبر بزرگ کو دیگے دینے والا صاحب قبر بزرگ کو نفع و نقصان کا مالک اور مختار سمجھ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیگے دے رہا ہے تو یہ شرک ہے. اگر نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا مگر اس مخصوص انداز میں دینے کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور ناجائز ہے, ٹھیک ہے, یعنی مالک سمجھے تو پھر تو یہ شرک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ثواب کا باعث سمجھتا ہے تو پھر یہ بدعت ہونا چاہیے. دیکھیں, ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا, جو چیز بدعت ہے اس کو شرک نہیں کہہ دینا, ٹھیک ہے, اور جو چیز شرک ہے اس کو بدعت نہیں کہنا, ٹھیک ہے, جو چیز جو ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا, یہی طریقہ ہے. اور جو اس طرح سے نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے, بیکاز ظلم کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے رکھا ہے اس کو اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام کے اوپر رکھنا, اس کو ظلم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا, بزرگوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے, لیکن عید کا دن قبرستان جانے کے لیے خاص کر لینا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا یہ بدعت ہے, ٹھیک ہے. نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے, اولا اس لیے کہ فتنے کے اس دور میں ان کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں ہے. فتنے کے دور کا مطلب یہ کہ وہاں پر وہی بے پردگی ہونا یا یہ کہ آج کل جادو ٹونا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو قبروں کے اندر جا کے جادو ٹونا کرنا جو ہے نا یہ اور بھی زیادہ یعنی یہ ایک پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ قبروں کے قریب جا کے یا قبروں سے ان کا نا ایک خاص ریلیشن شپ ہوتا ہے جادو ٹونے کا. تو اگر اور یہ بھی ہے کہ چونکہ عورتیں جو ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایموشنلی بھی جو ہے نا یہ زیادہ ایموشنلی سویڈ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ایموشنلی پتہ ہی ہے کہ جی عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایموشن رکھیں, اور اگر یہ ایموشن شریعت کے دائرے میں رہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر گنہگار عورت ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, تو پھر یہی ایموشن جو ہے نا وہ عورت پھر بہت آگے لے کے چلی جاتی ہے گناہ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جادو ٹونے کا معاملہ بھی پھر عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا ہے اس ایموشنز کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں ہے, یعنی ان وجوہات کی وجہ سے. ثانیاً اس لیے, یعنی سیکنڈریلی اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور نوحہ کرتی ہیں, تو اس کی ویسی بھی اجازت نہیں ہے. تو عورتوں کے اس طرح جانے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے. البتہ اگر بوڑھی عورت رونے دھونے اور دوسرے منکرات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جائے تو جائز ہے. جوان عورت کے لیے اس نیت سے جانا بھی مکروہ ہے, کیونکہ جوان عورت کا بے پردگی کا مسئلہ ہوتا ہے اور بوڑھی عورت کا کم از کم بے پردگی کا مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. روزانہ اکٹھے ہو کر قبرستان جانا, میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتے دار اور دوسرے لوگ فجر کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر یہ سارے ثواب کرتے ہیں, اور پھر اہل میت کے یہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں, چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو جاتے ہیں, پھر دوپہر کو پھر شام کو یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ سب بے بنیاد رسمیں ہیں اور شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہیں جو کہ جائز ہیں, یعنی اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اس کو اس طریقے سے ہی لے کے چلتا ہے کہ یہ تو ثواب کا کام ہے اور روزانہ صبح کو اور شام کو جانا ہے, تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال ہو ان ٹاپکس کے بارے میں پوچھ لیجیے, ورنہ مطلب طہارہ بھی 10 منٹ ہم 12 منٹ رہ گئے, اس میں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پیج نمبر 165 پیج آپ کھول دیجیے, اس میں ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وضو توڑنے والی چیزیں, تو ان کے بارے میں ہم نے 40 مسائل پڑھ لیے ہیں. کسی کو سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہم 41 متفرق مسائل اب پڑھ رہے ہیں. تو اگلا مسئلہ ہے وضو کے بعد اگر کسی عضو کے نہ دھونے کا شبہ ہو جائے, لیکن وہ عضو متعین نہ ہو, بس ایسی ذہن کے اندر خیال آئے کہ جی میرا کوئی عضو چھوٹ گیا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا کہ کون سا عضو کون سا حصہ چھوٹ گیا تھا وضو کے اندر, تو ایسی صورت میں شک رفع کرنے کے لیے بائیں پاؤں کو دھوئے. کیا مطلب بائیں پاؤں کو دھوئے؟ کیونکہ اب وضو مکمل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بس طریقہ سکھلا دیا شک رفع کرنے کے لیے کہ جو آخری جز آپ نے اپنے بدن کا دھویا ہے نا وہ بائیں پاؤں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل آخری چیز, تو بائیں پاؤں کو ایک دفعہ دھو لیں. اس طرح وضو کے درمیان کسی اس اچھا یہ تو وضو ختم ہونے کے بعد تھا, لیکن اگر وضو کے درمیان کسی اس کے بارے میں شبہ ہو تو ایسی حالت میں آخری اس کو دھوئے, یعنی جو بھی آپ نے لاسٹ عضو دھویا تھا اس شبہ ہونے سے پہلے تو اس کو دھو لیں. مثلاً کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد یہ شبہ ہو کہ کوئی عضو رہ گیا تھا تو پھر منہ دھو ڈالیں, کیونکہ کوہنیوں کے دھونے سے پہلے انسان منہ ہی دھوتا ہے, ٹھیک ہے, تو منہ دھو ڈالے دوبارہ سے. اور اگر پاؤں دھوتے وقت یہ شبہ ہو تو کوہنیوں تک ہاتھ دھو ڈالیں, اس لیے کہ پاؤں سے پہلے جو ہے وہ کوہنیاں دھو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خالی شبہ دور کرنے کے لیے ایک گویا کہ انہوں نے ترکیب بتا دی ہے, بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کسی کو اکثر اس قسم کا شبہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس شبہ کی طرف خیال نہ کرے اور اپنے وضو کو کامل سمجھے, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ فوبیا بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی بس ہر وقت ہی فکر کہ یہ رہ گیا وہ رہ گیا, تو وہ پھر عادت بن جاتی ہے. تو اس کا حل جو ہے نا پھر علماء بتاتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اس طرف دھیان ہی نہ کرے, بس جو اس نے کر لیا سو کر لیا, اور یعنی اس کیفیت سے نکلنا اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ میکنگ شیور کہ جی کوئی چیز نہیں چھوٹ جائے, بیکاز یہ بندہ عادی ہو چکا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو اس کیفیت کو شریعت نے پسند نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو اس کو بس چاہیے کہ شبہ کی طرف خیال نہ کرے اور اپنے وضو کو کامل سمجھے, یعنی گمان کرے کہ وضو کامل ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ یعنی کلینکلی بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے باقاعدہ میڈیکل سائنس کے اندر ایک ٹرم ہے, کیا ہے, او سی ڈی. اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو وہ مجھے, میری اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن میرے بھائی صاحب نے مجھے ٹرم بتائی تھی, وہ بھی ڈاکٹر نہیں, تو انہوں نے بتایا او سی ڈی ہوتا ہے. یہ تو او سی ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اوبسیشن ہو جاتی ہے اس بندے کو, اور یہ باقاعدہ ایک کلینک یعنی ڈاکٹروں کے ایک ٹرم ہے. تو ایسے بندے کو نا پھر باقاعدہ پھر علاج کروانا پڑتا ہے, یہ خالی مفتی صاحب کے کہہ دینے سے وہ اس مسئلے سے باہر نہیں نکل پاتا. ٹھیک ہے, تو اس کو باقاعدہ میڈیسن لینی پڑے گی یا کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا, تب کہیں جا کر کے وہ اس مسئلے سے باہر نکلے گا. مسئلہ نمبر 42, مسجد کے فرش پر وضو کرنا درست نہیں. ہاں, اگر اس طرح وضو کرے کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرنے پائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اکثر جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ وضو ایسی جگہ کیا جاتا ہے کہ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر بھی گرتا ہے, کیونکہ وضو کا جو مستعمل پانی ہوتا ہے نا, یعنی جو آپ نے استعمال کیا, آپ کے بدن کو اس نے دھویا اور پھر وہ نیچے گرا, ٹھیک ہے, تو یہ پانی فقہا میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایٹ لیسٹ یہ پانی ناپاک ہوتا ہے. تو مسجد کے فرش کے اوپر اگر گرے گا تو فرش بھی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ایسے دھونا چاہیے, یعنی آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں اور آپ جو ہے وہ یعنی نفلی وضو بنا رہے ہیں تو آپ کو پھر باقاعدہ باتھ روم جانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ شرعی ضرورت کے تحت آپ کو باتھ روم جانے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اگر شرعی ضرورت نہیں ہے بس آپ نفلی جو ہے وہ وضو کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی وضو پر وضو کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ مسجد میں بیٹھ کر کے وضو کریں گے, تو پھر اس طرح سے کرنا چاہیے کہ آپ کا پیر بے شک مسجد کے فرش پر ہو لیکن جو پانی گرے نا وہ باہر گرے, جیسے کچی زمین ہوتی ہے وہاں پر گرے یا کوئی فرش کے باہر والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر گرے, تاکہ فرش ناپاک نہ ہو. جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا, مثلا نمبر 43 کے وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی کھال, موچ, داڑھی. ٹھیک ہے, کیونکہ زخم کے اوپر وضو کے اندر وضو کا جو پانی تھا وہ زخم کے اوپر لگا تھا. اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اب میرے زخم کی جو کھال تھی نا وہ نوچ ڈالی تو کیا اب مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں, اس سے وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 44 کی وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا. ٹھیک ہے, سطر کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس کو چھپانا فرض ہے. فرض جیسے نماز فرض ہے نا, روزہ فرض ہے, رائٹ, اسی طرح سے سطر کو چھپانا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے غیر محرم کے سامنے چھپانا فرض ہے, رائٹ, اور عورت کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کا جو سطر ہے وہ غیر محرم کے سامنے چھپانا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مرد کا جو سطر ہے وہ بھی جو ہے وہ چھپانا فرض ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو کسی کا سطر آپ نے دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگا ہو کر کے نہایا, ٹھیک ہے, اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کے لیے آپ کو ایک جو اصول والی بات بتائی تھی, اگر آپ میں سے آپ اس کو لکھ کے تھوڑا ریویژن ہو جائے کہ اصول کیا بتایا تھا ایک وضو کے بارے میں. ٹھیک ہے, وہ اصول یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اس کا وضو درست ہے, دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بغیر شدید مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھانا ناجائز ہے. ٹھیک ہے, باہر سے نکالی چیز صحیح کرتے وقت لوگ, اچھا یہ تو خیر الگ بات ہے, باہر سے نکالی چیز بدن سے آپ شریر میں کہنا چاہ رہے تھے, جی بدن کے اندر جو نکلی چیز, جی جی, یعنی جو ناپاکی کے جو مقامات ہیں وہاں سے کوئی بھی چیز نکلی ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا ناپاکی کا کوئی مقام نہ ہو لیکن وہاں سے کوئی ناپاک چیز نکل گئی ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں اصول بتایا تھا کہ اندر سے چیز نکل کے باہر جا رہی ہو. ٹھیک ہے, تو باہر سے اندر آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, چاہے وہ کوئی کسی کا کوئی امیج کیوں نہ ہو. اچھا, یہاں پر ایک اور بات ضمن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک. घुटना इंक्लूसिव, ठीक है, यानी इंक्लूडिंग द घुटना, ठीक है। इमाम अबू हनीफा ने अहमदुल्ला राय अहनाफ के नजदीक घुटना इंक्लूडेड है सदर के अंदर, ठीक है। तो फर्ज है मर्द के लिए कि वो नाफ से लेकर के, यानी नाफ उसमें इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन नाफ के फौरन बाद से लेकर के घुटना कवर करे, ये पूरा का पूरा उसके लिए सतर है, और सख्त मजबूरी की हालत के अलावा इसको खोलना उसके लिए जायज नहीं है। चाहे वो हॉकी का मैच खेलने के लिए खोले तो वो भी हराम नाजायज है, तो उसके लिए खोलना भी नाजायज है और देखने वालों का देखना भी नाजायज है। तो सारे बैठ के जो हॉकी का मैच देख रहे होते हैं बेसिकली कंटिन्यूस गुना कर रहे होते हैं, राइट। औरत का सतर क्या है? औरत का जो सतर है वो उसके चेहरे और हथेलियां और पैर, ठीक है, चेहरा, हथेलियां और पैर, इसके अलावा सब कुछ उसका सतर है, और ये खोलना ना महरम के सामने उसके लिए नाजायज है। तो इसके अंदर बाल भी दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। तो औरत के बाल भी सतर के अंदर आते हैं, तो ना महरम के सामने अगर वो खोलेगी तो वो गुनहगार होगी। अगर शौहर खुलवाएगा तो गुनाह बीवी पे नहीं पड़ेगा, शौहर पर पड़ेगा। अगर शौहर जोर जबरदस्ती मारपीट और धौंस धमकी के जरिए से बीवी से कहे कि नहीं तुमने खोलना है सतर, तो इसका सारा का सारा गुनाह फिर शौहर को पड़ेगा, ठीक है। तो ये औरत का सतर है। अब औरत जो है वो अपना सतर, औरत के सतर मुख्तलिफ होते हैं, ना महरम के सामने मुख्तलिफ सतर होता है, ठीक है, और महरम के सामने ये सतर जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ना महरम यानी जो महरम है उसका, जैसे भाई है, बाप है, ससुर है, भांजा, भतीजा, ये सारे महरम है, तो उनके सामने वो अपने बाल को खोल सकती है, ठीक है। ताकि औरत का जो सतर महरम के सामने वो काफी रिड्यूस्ड है एक्चुअली, ठीक है, और शौहर के सामने उसका कुछ भी सतर नहीं है, ठीक है। तो ये औरत का जो सतर होते हैं इस तरह से तीन डिग्रीज होती हैं इसके अंदर। अब शोर साहब का सवाल देखते हैं कि सही करते वक्त लोग आबे जमजम से वजू करते हैं, कैसा है? इसके बारे में पहले हमने शायद डिस्कस किया था। एक तो ये कि मुनासिब नहीं है, मस्जिद की जगह है वहां पर वजू नहीं करना चाहिए, तो वजू का पानी जो है वहीं पर गिर रहा होता है। खैर वो लोग उसको साफ भी कर देते हैं, लेकिन ये यानी आदाब के खिलाफ है मर्दों के लिए, ठीक है। मर्दों के लिए मामला आदाब के खिलाफ वाला है और औरतों के लिए तो मामला यानी गुनाह वाला है। इसलिए औरत जब वजू करेगी तो वो अपना सतर खोल देगी, ठीक है। वहां भी मर्द मौजूद होते हैं, वो उसके सतर को देख लेंगे, नजर पड़ जाएगी। अगर ना भी देखे तो उसने तो खोल दिया ना, और वो भी खोल कर रही, यानी ये गुनाह का काम किधर कर रही है? हरम के अंदर बैठ के कर रही है, ठीक है। तो और भी ज्यादा वहां पे तो एक गुनाह का कितना होता है, 10,000, यानी एक नेकी का सवाब जो होता है वो 10,000 नेकियों के बराबर होता है या 1,00,000 नेकी के बराबर होता है, और एक गुनाह का अजाब भी उसी के हिसाब से बढ़ जाता है। मसला नंबर 45, अगर वजू करना तो याद है और इसके बाद वजू टूटना अच्छी तरह याद नहीं है कि टूटा है या नहीं टूटा, तो इसका वजू बाकी समझा जाएगा, ठीक है। यानी सर्टिनिटी चाहिए होती है वजू को, के टूटने के बारे में आपको सर्टिन होना चाहिए कि आपका वजू टूटा है। अगर आपको सर्टिनिटी हासिल नहीं है, यकीन हासिल नहीं है, तो आप एज्यूम यही करें कि आपका वजू है, ठीक है। तो एज्यूम करें वजू है और इसी से नमाज दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इस तरह का मसला हो गया है और आप जो है वो कर भी सकते हैं वजू दोबारा, तो फिर वजू दोबारा करना बेहतर है ताकि आप इस शक से बाहर निकल जाए, ठीक है। इसलिए कि शैतान जो है ना फिर इस शक वाली कैफियत को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो इस वजह से आप दोबारा वजू कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। लेकिन अगर ना भी करें ना तो कोई मसला नहीं है, जब तक सर्टिनिटी ना हो जाए तोड़ने की, टूटने के बारे में। मसला नंबर 46, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि अपने शक के ऊपर काबू पा लेते हैं, ठीक है, तो उनके शक को फिर शैतान एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं जो कि शक्की मिजाज होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर शैतान तो फिर उनके साथ फुटबॉल खेलता है, राइट। तो फिर ऐसे लोगों को ना अगर वजू कर सकते हैं तो वजू कर लेना चाहिए, बेहतर है कि वो शैतान के शक से अपने आप को बाहर ही निकाल लें, शैतान के वसवसों से अपने आप को सेव कर लें। मसला नंबर 46, जिसको वजू करने के दौरान शक हुआ कि फलाना उज्व धोया या नहीं, तो वो उज्व फिर धो लेना चाहिए, यानी बाद में आपको ख्याल आया तो फिर आप दोबारा उज्व दोबारा धो लें, और अगर वजू करने के बाद शक हुआ तो इसकी कोई परवाह ना करें, वजू हो गया। अलबत्ता अगर यकीन हो जाए कि कोई उज्व होने से रह गया है तो फिर उसको धो लें, तो बस ये ऐसा ही है क्या। بنج ہونے کی حالت کے احکام. یہ اہم پوائنٹ ہے, اس کو ہم سارا بس مکمل کر لیتے ہیں چند منٹوں میں, آپ سے چند ایکسٹرا منٹس لوں گا. مسئلہ نمبر 47, بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ اگر کسی اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے. کیا مطلب بدن سے جدا ہو؟ مطلب یہ کہ کرتے کے دامن وغیرہ سے جبکہ اس کو پہنے ہوئے ہو چھونا درست نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے نا تو آپ کا کپڑا بھی نا آپ کے بدن کا حصہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اپنے ہی پہنے ہوئے کپڑے سے جو آپ اس وقت پہنے ہوئے ہیں اس سے پھر قرآن کو آپ نہیں پکڑ سکتے. ہاں اگر اترا ہوا ہو یعنی آپ اس کو پہنے ہوئے نہیں ہیں تو اس کرتے سے یا کسی بھی کپڑے سے قرآن کو چھونا درست ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ کسی کپڑے سے پکڑ سکتے ہیں. ہاں یہ بات آف کورس ہونی چاہیے کہ وہ کپڑا خود نہ پاک نہ ہو. زبانی پڑھنا درست ہے, یعنی آپ بے وضو حالت میں زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں. اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا, یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہی ہوگی بات. ٹھیک ہے, حیض و نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا درست نہیں ہے, بغیر چھوئے بھی پڑھنا اس کے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اسموکنگ کے بعد نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, تو اسموکنگ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن مکروہ یا کراہیت ہوگی, کیونکہ ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی کتنی یعنی ایمفیسائز کیا تو منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے, اور یہ صاحب جو ہیں وہ منہ کے اندر بدبو پیدا کر کے پھر نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس میں تو پھر کراہیت کافی ہوگی نا. اچھا, مسئلہ نمبر 48, قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کو چھونا ناجائز ہے, چاہے لکھی ہوئی جگہ کو چھوئیں یا سادہ جگہ کو, اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جھنڈی وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ جس مصحف یا جس کاپی قرآن کی کاپی ہے, قرآن کا مصحف ہے, تو اس کے اندر یوزلی قرآن 50% سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر دوسری عبارت جو ہوتی ہے کوئی بھی جو ترجمہ ہو یا کوئی اور عبارت ہو 50% سے کم ہوتی ہے, تو وہ پورا کا پورا جو مصحف ہے نا وہ پورا کا پورا قرآن کے حکم میں آتا ہے. حتیٰ کہ اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی گتا جوڑ دیا بائنڈ کر دیا تو وہ گتا بھی قرآن کے حکم میں آتا ہے, اس کو بھی آپ نہیں لگا سکتے بے وجوہات. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید اور پاروں کا تو یہ حکم ہے. البتہ کوئی الگ سے کاغذ ہے اس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہے, لیکن باقی کاغذ جو ہے نا اس کے اوپر وہ سادہ ہے یا کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو اب یہ قرآن کے حکم نہیں آئے گا. تو آپ قرآن کی آیت کو بے وضو حالت سے ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں اس کو ٹچ کر سکتے ہیں یا اس کو پکڑ سکتے ہیں باقی کاغذ کی جگہ سے جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے. مسئلہ نمبر 49, قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں ہے بے وضو حالت میں, رائٹ, بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رہے, یعنی آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو رہا ہو, آپ کی پین کی نب ٹچ ہو رہی ہو وہ تو ظاہر ٹچ ہوگی یا پینسل کی نب ٹچ ہو رہی ہو, لیکن آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ بے وضو ہے, پین بے وضو نہیں ہے. لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے, اور یہ حکم جب ہے کہ قرآن مجید اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھے, اس لیے کہ اگر آپ قرآن کے سپارے پہ کوئی آیت لکھیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس لکھ جس آیت کو آپ لکھ رہے ہیں اس سے تو ٹچ نہیں ہو رہا, لیکن وہ قرآن مجید خود ہی جو ہے وہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پر آپ قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایز لانگ ایز آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں بے وضو حالت میں, لیکن قرآن کو تو آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے نا. اس میں 25-50, اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں ہے, اور قرآن شریف میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا, کیونکہ پچھلے والا جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں ہے, یہاں پہ لکھنا ہے کہ اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں ہے, یعنی ایک آیت سے زیادہ کا لکھنا مکروہ ہے کیا؟ قرآن شریف میں لکھے تو ایک آیت سے, قرآن شریف میں تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے نا, لیکن کسی اور کتاب کے اندر اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ایک آیت سے کم لکھنا تو مکروہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک آیت سے زیادہ لکھنا یہ کسی کتاب کے اندر, یہ میرے بھی سمجھ میں نہیں آیا بات. ٹھیک ہے, دیکھیں کسی اور سے پوچھنے کی کوشش کروں گا. مسئلہ نمبر 51, نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کے اوپر گناہ نہیں ہوتا. اور اسپیشلی بچے حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں ماشاء اللہ 7 سال کی عمر سے, تو وہ تو بارہ ہی نہیں ہوئے, تو وہ ان کے اوپر وضو کی شرط وغیرہ لگانا یہ فائدہ مند نہیں ہے, جس سے بچہ جو ہے نا وہ زیادہ پریشان ہو سکتا ہے, تو اس کو اس طرح کی شرائط کی ضرورت نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 52, قرآن مجید کے سوا دیگر آسمانی کتابوں تورات انجیل و زبور وغیرہ کے صرف لکھی ہوئی جگہ کا چھونا مکروہ ہے, خالی جگہ کا چھونا مکروہ نہیں ہے, اور یہی حکم قرآن مجید کی ان آیات کا ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے. تو مکروہ ہے, یہ ناجائز اور حرام نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ جی دیگر آسمانی کتابوں کا اگر آپ کو اصل نسخہ مل جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر, یعنی چونکہ آسمانی کتابیں بہرحال ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب ہیں, تو اس وجہ سے ان کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھوا جائے. اور قرآن کی وہ آیات جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہے نا جو کہ قرآن جو جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی, یہ اب ایک پورا ایک ٹاپک ہے منسوخ ناسخ منسوخ کا, تو ابھی اس کا تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ابھی, لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, قرآن کا حصہ نہیں ہے, تو اس کو آپ بے وجو ہاتھ لگا تو سکتے ہیں لیکن کراہیت کے ساتھ, کیونکہ بہرحال نازل تو یہ ہوئی تھی نا, بعد میں یہ قرآن میں سے نکال دی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, لیکن نازل تو یہ ہوئی تھی, تو اس وجہ سے اس کو بھی ہاتھ لگانا جو ہے وہ مکروہ کہلائے گا. اچھا اب یہ دو سوال دیکھ لیتے ہیں, پھر کلاس ہماری ختم ہو چکی ہے, ویسے بھی دو سوالوں کے بعد میں ایگزٹ کر دوں گا. اگر غسل کیا اور بعد میں شک پڑ گیا کہ پانی ناک میں نہیں ڈالا یا کلی نہیں کی, تو کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا یا صرف ناک میں پانی ڈال لے یا گلے کا آخری حصے تک پانی ڈال کر کلی کر لے؟ جی غسل کی کتاب آگے آئے گی, اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ خالی اس حصے کو دھو لے یا ناک میں خالی پانی ڈال لے, اور جو چیز رہ گئی ہے نا اس کو پھر آپ دھو لیں, دوبارہ شروع سے غسل نہیں کرنا ہوگا. بغیر وضو کے ریسیٹیشن سن سکتے ہیں؟ اونلی ہیئرنگ آف ریسیٹیشن. جی ریسیٹیشن سننے میں مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورت جو ہے نا وہ بھی سن سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ لگائے بغیر پڑھنا منع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس حیض و نفاس والی عورت کے لیے, لیکن بغیر وضو کے تو آپ ہاتھ لگائے بغیر پڑھ بھی سکتے ہیں, مرد حضرات, ٹھیک ہے. اور کچھ سوال اگر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل پہ ملتے ہیں اسی 8:30 بجے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.